الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو، بزرگو، سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے جو در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سنائی ہیں اس امت کو. اس میں ایک دعا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر شہری جہاں بھی ہو وہ اپنے شہر میں امن کے لیے دعا کرے، اور امن قائم ہو اس کی کوشش بھی کرے. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے وہ امن قائم کرنے کے لیے آئے. ہر نبی اپنی ذات سے دنیا میں زمین پر امن قائم کرتا تھا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں امن کی بھی دعوت ہے. حضور احترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور آپ کی طبیعت امن کی تھی. سب سے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا. حرب کہتے ہیں مقابلہ کرنے والا، جنگ باز. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سنا تو فرمایا، علی ان کا نام حرب نہیں، حسن رکھ دو. یعنی آپ کی ذہنیت اور آپ کا مزاج اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انسانیت کو کیا پیغام دینا چاہتے تھے. 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے. اس 10,000 کے لشکر میں ایک صحابی تھے، اپنی قوت کو اور اپنی جماعت کو دیکھ کر فوراً ان کی زبان سے نکلا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو زبردست لڑائی کا دن ہے. ملحمہ لحم سے ہے، لحم کہتے ہیں گوشت کو، یعنی ایسی لڑائی ہوگی کہ گوشت کے چھیچڑے اڑیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بہت ناراض ہوئے. نہیں، فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، معافی کا دن ہے، اور آج امن کا دن ہے. اور واقعی امن ایسے قائم فرمایا کہ کئی لوگوں کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن گئے. حاتم طائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں اس قبیلے کے عورتوں کو گرفتار کر کے لایا گیا، اس لیے کہ وہاں پر مقابلہ ہوا تو جتنے مرد تھے وہ سب بھاگ گئے، عورتیں تھیں تو ان کو قیدی بنا کر لایا گیا. تو اس میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی بھی ہے. حاتم طائی کی سخاوت اور اس کا کرم سنے ہوئے تھے آپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اہتمام کے ساتھ، خصوصی رعایت کے ساتھ ان کو جو ہے قید میں رکھا تھا. 3 دن تک اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور آپ کے مزاج کو دیکھتی رہی. پھر ایک صحابی کو بلا کر کہنے لگی، مجھے کھولو، مجھے بات کرنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہتی ہے، میں 3 دن سے دیکھ رہی ہوں، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ میرے والد تو سخی تھے ہی، لیکن آپ اس سے بڑے سخی ہیں. آپ کا مزاج، آپ کی اخلاق، آپ کا برتاؤ میں دیکھ کر میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ میرے والد سے زیادہ آپ سخی ہیں. اور سخیوں کا ایک اصول ہے کہ ان کے سامنے جب کوئی بات پیش کی جائے تو وہ رد نہیں کرتے. میری ایک درخواست ہے کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں, قید میں رہنا میرے لیے عار کی بات ہے, آپ مجھے رہا کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو رہا کر دیا. وہ باہر نکلی, چند ہی قدم باہر نکلی تھی, اچانک رک گئی, پھر واپس آئی, کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے واپس جو ہے قید میں رکھ لیا. پوچھا آپ نے کیا بات, کہنے لگی نہیں مجھے قید میں ہی رہنا مجھے پسند ہے. آپ نے دوبارہ پوچھا تو کہنے لگی میں جب مسجد سے باہر نکلی تو دل میں خیال آیا تو حاتم تائی کی بیٹی ہے اور تیرے لیے یہ بات زیبا نہیں کہ تو صرف اپنی رہائی اور اپنی رہائی کی فکر کر کے یہاں سے جائے اور تیری ساری قوم قید میں پڑی ہوئی ہے. میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں آزادی کے ساتھ جاؤں اور میری قوم میری بستی والے قید میں ہوں, لہذا میں ان کے ساتھ رہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے اس عمل کو دیکھ کر سارے قبیلے کی عورتوں کو آزاد کر دیا. چنانچہ عورت گئی اپنے علاقے میں, جب وہاں گئی یعنی روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر وہ عورت اسلام میں داخل ہو گئی, وہی ایک عورت. پھر اپنے علاقے میں گئی, اپنے بھائی کو تلاش کیا عادی کو, وہاں نہیں پائے, پوچھا کہاں ہے, شام میں ہے. تو شام سفر کر کے وہ گئی اور جا کر اپنے بھائی کو سمجھایا کہ تم نہیں جانتے ان کی سخاوت, ان کے اخلاق کتنے عمدہ ہیں, تم جاؤ تو صحیح, وہاں جاؤ گے تو تم کچھ اور معاملہ پاؤ گے. چنانچہ وہ ڈرتے ڈرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, آپ تشریف فرما تھے. جیسے ہی معلوم ہوا کہ حاتم کے بیٹے عدی آئے ہیں, اٹھ کر آپ نے استقبال کیا اور آپ نے اپنا عصا اور اپنی چادر انہیں ہدیے میں دی. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کے ساتھ بہن کے ساتھ جو سلوک فرمایا اس کو دیکھ کر سارے قبیلے والے اسلام میں داخل ہو گئے. طبیعت میں مزاج میں اگر آدمی امن پیدا کر, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ امن ہو, گھر میں امن ہو, خاندان میں امن ہو, ملک میں امن ہو, یہ نبوت کی بھی تعلیم ہے بلکہ دعا بھی ہے, حاذا البلد آمنہ, کہ اے اللہ اس شہر کے اندر امن عطا فرما. امن دیکھیں شیطان کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ امن نہ ہو, امن ہو امن نہیں رہے, امن ہوگا تو خیر کے کام ہوں گے, امن ہوگا تو نفع والے کام ہوں گے, لہذا وہ کوشش باقی کرتا ہے کہ جتنی بدامنی گھر میں رہے, خاندان میں رہے, ملک اور معاشرے میں رہے اتنا ہی اچھا ہے, تاکہ اسلام کی خیر کی باتیں ہی پھیلے نہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جس گھر میں جس خاندان میں جس ملک میں امن اٹھ گیا ہو وہاں خیر اور اسلام بہت کم پھیل رہا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بہت فکر فرماتے تھے کہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو, اور ہر وہ چیز جو امن لانے والی ہے اس کو آپ نے اختیار فرمایا اور صحابہ کو حکم فرمایا. یہ بات بالکل غلط ہے کہ امن جو ہے حکومتوں کے راستے سے آتا ہے, بادشاہوں اور وزیروں اور حاکموں کے راستے سے آتا ہے, یہ اسلام نے نہیں کہا, بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اللہ لا الہ الا انا, میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, مالک الملوک بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, قلوب الملوک فی یدی, دنیا میں جتنے حاکم اور بادشاہ ہیں سب کے دل میرے ہاتھ میں ہیں, یہ ہمارا ذہن بنا رہے ہیں, لہذا ان سے امید چھوڑ دو کہ یہ امن لائیں گے زمین پر, پھر امن کہاں سے آئے گا. وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ, جب تو عام انسانوں کی زندگی میں اللہ کی اطاعت آئے گی, اللہ حاکموں کے دلوں میں مخلوق کی محکوموں کی محبت اور شفقت کو ڈالیں گے, پھر وہ دنیا میں زمین پر امن ڈالیں گے. اور وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي, جب عام لوگوں کی زندگیوں میں نافرمانی آتی ہیں تو پھر اللہ تعالی حاکموں کو آلہ کار بنائیں گے, اور اللہ کہہ رہے ہیں انہیں برا مت کہو, انہیں برا مت کہو, اپنے آپ کو اپنے عمل کو درست کرو, غلطی تمہارے سے ہوئی ہے. اور ایک اصولی بات میں آپ کو بتاؤں, اس دعا کے اندر ھذا بلدن آمنا وارزق اہلہ من الثمرات, امن کو اور رزق کی فراوانی اور امن کو جوڑے, بھوک کو اور خوف کو جوڑے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جہاں رزق کی فراوانی ہوگی وہاں امن ہوگا، جہاں امن ہوگا وہاں رزق کی فراوانی ہوگی، جہاں معیشت کی تنگی ہوگی وہاں خوف ہوگا، اور جہاں معیشت کی تنگی ہوگی، جہاں بھوک ہوگی، جہاں فاقے ہوں گے وہاں کیا خوف ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ایک بستی لے لیں مثال کے طور پر، ایسی بستی کانت آمینہ مطمئنہ، وہاں کے رہنے والے بڑے امن کے ساتھ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، امن اطمینان تھا. یأتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، دائیں بائیں چاروں طرف سے ان کے پاس رزق کھانے کی چیزیں آ رہی تھی. فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. تو اللہ نے کیا کیا، فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنایا. بھوک کا لباس پہن، لباس میں نے عرض کیا، لباس جس طرح انسان کے جسم سے چپک کر رہتا ہے، آدمی جو ہے نا بالکل ڈر اور بھوک اس سے بالکل چپک کے، کب پتہ نہیں کیا ہو، ایک خوف رہتا ہے بھوک کا، ایک خوف رہتا ہے اپنی جان کا. اسی لیے دوستو یہ دو چیزیں الگ الگ، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا کی اور فوراً رزق کی فراوانی کی. ورزق اہلہ من الثمرات، اس گاؤں والوں کو اے اللہ برکت والا رزق بھی عطا فرما. یہ دو چیزیں جب معاشرے میں ہوتی ہیں سارا امن ٹھیک ٹھیک چلتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے زبردست رزق بھی دیا اور زبردست امن بھی دیا. سارے دائیں بائیں جتنے قبیلے تھے سب لڑ رہے تھے، مکے والے امن کے ساتھ تھے، دائیں بائیں قحط میں تھے، مکے والوں کے پاس رزق آ رہا تھا برکتوں کے ساتھ. ایک عرصے تک بالکل مزے کی زندگی، امن کی اور رزق کی فراوانی کی. فکفرت بانعم اللہ، اس بستی میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور اس نبی کو بھیج کر ان سے مطالبہ کیا کہ اس نبی کا شکر ادا کرو. وہ شکر کیا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی، انکار کر دیا، انکار کر دیا، نبی کی نبوت کو جھٹلا دیا. تو اللہ نے کیا کیا، مکے والوں پر ہم نے خوف کا لباس پہنایا اور ان پر بھوک کا لباس پہنایا. روایت میں آتا ہے 7 سال تک ایسا قحط کہ وہ لوگ مردار جانوروں کو تک کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے، اور ایسا خوف ان کے دلوں پر مسلط ہو گیا تھا. مدینے میں مسلمانوں کی قوت بڑھ رہی تھی اور اسلام فتح ہو رہا تھا، اسلام بڑھ رہا تھا، اور یہ لوگ اندر ہی اندر گھبرا رہے تھے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اسی لیے دوستو دو چیزیں ہیں، ایک امن ہے اور ایک رزق کی فراوانی ہے، اور ایک بھوک ہے اور ایک خوف ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. لِإِيلَاف میں جو لام ہے عربی گرامر کے اعتبار سے آتا ہے، لام کہتے ہیں لی کے معنی ہے، بڑا ہی تعجب خیز معاملہ ہے قریش کا، قابل تعجب ہے ان کا کردار، تعجب کے قابل ہے ان کا رویہ. کیا تعجب کا قابل ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت انہیں دی تھی کہ سارے دائیں بائیں گاؤں والے ملک والے احترام کرتے تھے کہ بیت اللہ کے لوگ ہیں، اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں یہ. سردی میں یمن کو جاتے، گرمی میں شام کا سفر کرتے، جہاں سے گزرتے لوگ اکرام کرتے کہ یہ جار اللہ ہیں، اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے تک کھول دیتے تھے، اپنے دسترخوان ان کے لیے بچھا دیتے تھے. اللہ رب العزت کہہ رہے رحلت الشتاء والصیف، اور اللہ نے مطالبہ کیا فلیعبدوا رب هذا البيت، اس نعمت کے شکر میں انہیں چاہیے کہ وہ رب بیت کی عبادت کرے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کون ہے اللہ جس نے بھوک میں کھلایا اور خوف سے بچا کر امن دیا. دیکھیں کیسی، ہاں بھی خوف سے بچا کر امن دیا اور بھوک سے بچا کر اللہ نے رزق دیا. اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مزاج کے اندر امن والا مزاج پیدا کرنا، اور اللہ سے دعا بھی کرنا کہ جب تک دنیا میں رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الامن یوم الخوف، اے اللہ ڈر والے دن قیامت کے دن امن عطا فرما، لیکن اس سے پہلے یہاں کی دنیا میں بھی، یہاں کی زمین میں بھی امن چاہیے. اور وہ امن کیسے قائم ہوگا؟ امن ایمان سے قائم ہوگا. ایمان عام ہوتا ہے تو امن عام ہوتا ہے. عراق سے ایک شخص آئے تھے نبی کریم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کیسا تھا تمہارا سفر عراق سے لے کر مدینے تک؟ وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، جہاں سے بھی میں گزرا، جہاں سے بھی میں گزرا، ہر ایک کو میں نے اپنا بھائی پایا، ہر ایک کے دل میں اکرام اور سخاوت میں نے پائی. تو حضرت عمر نے فرمایا، یہ ایمان کا اثر ہے. ایمان آتا ہے امن. امن تین چیزوں کا نام ہے. تین چیزوں کی سلامتی کو امن کہتے ہیں. آدمی کی جان محفوظ ہو، آدمی کا مال محفوظ ہو، اور آدمی کی عزت محفوظ ہو. اب ہم خود سوچیں، یہ تین چیزیں اگر محفوظ نہیں ہیں، اس معاشرے کے اندر امن نہیں ہے. اور امن کیوں نہیں ہے؟ اپنے اندر کی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے امن اٹھایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حاکموں کے بدلنے سے، ملکوں میں بدلنے سے امن پیدا ہو. ہاں، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی یہ دعا ہے، اس دعا سے ہمیں سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، ہمارے شہروں میں اللہ امن کو عام فرمائے، امن اور عافیت کو عام فرمائے. امن بہت بڑی نعمت، جس گھر میں، جس خاندان میں ہے وہ شکر ادا کرے. اسی لیے آپ نے پناہ مانگی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ قبرص جب فتح ہوا بیٹھ کے رو رہے تھے. حضرت عمر نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو امیر المومنین؟ رونے کی تو بات ہے، خوشی تھوڑی بات ہے کہ یہ قبرص، یہ ملک فتح ہو گیا. رونے کی بات ہے، اللہ نے یہ ملک ان کے حوالے کیا تھا، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے تھے، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی تو اللہ نے وہ نعمت اٹھا کے مسلمانوں کو دے دی. اب مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ مسلمان بھی اگر اس نعمت کی ناقدری کریں گے تو اللہ ان سے بھی یہ چیز لے لیں گے. اسی لیے پناہ مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی. اے اللہ، میں نعمت کے زوال سے، سورج زوال ہوتا نا، سورج چڑھتے چڑھتے پھر زوال، کہ نعمتیں بھی بڑھ رہی ہیں جسمانی، علمی، صحت کے ہر اعتبار کی، پھر ان نعمتوں کے زوال سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں. نعمتیں دے گی، دے دی گئی، پھر آدمی کی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ نعمتیں لے لی گئی. آج ہی سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا، دیکھا بھائی آپ نے ان لوگوں کو، اللہ کہہ رہے ہیں الم ترى الى الذين، آپ دیکھیں ان لوگوں کو، بدلوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو جنہوں نے چینج کر دیا، بدل دیا، نعمت اللہ ہی کفرن، کس سے بدلا؟ ناشکری سے بدلا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ. شکایت کر رہے ہیں اللہ، نعمت دی تھی قدردانی کے لیے لیکن انہوں نے اس نعمت کو بدل دیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. الحمدللہ، آج سے جو ہے دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے، اور یہ دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے. انشاءاللہ ہر رات ایک نہ ایک کوئی ایسا عمل انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے جو عملی ہو، اس لیے کہ ہم سب محتاج ہیں مغفرت کے. ہاں، اور مغفرت کے اسباب کو، مغفرت کے اعمال کو تلاش کرتے رہنا، یہ خطا کاروں، گناہ گاروں کی یہ طلب ہے. تو ہماری کوشش، ایک عمل ہے حدیث پاک میں، پریکٹیکلی ہے اس کو رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی زندگی کا حصہ بنا لینا. چھوٹا سا عمل ہے، سوتے ہوئے بستر پر رات میں، جب بھی نیند آدمی کی اگر جو ہے نا بیدار ہو جائے کروٹ بدلتے ہوئے، تو فوراً اس موقع پر ایک دعا پڑھ لے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. ہمت دے تو اٹھ کے وضو کرے، نماز پڑھے، یہ بہت اونچا عمل ہے. وہ بھی نہیں ہو سکتا تو دوسرے درجے کا عمل، بیٹھے بستر پہ دعا کر لے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، روایت فرماتے ہیں، کم از کم اتنا تو کر لے کہ کروٹ بدلتے بدلتے رب اغفر لی، اللہم اغفر لی. تنہائی کا جو عمل ہے وہ بڑا وزنی ہوتا ہے. مجمع والا وزن، مجمع والی باتیں، مجمع والے جو اعمال ہوتے ہیں نا، وہ اتنے وزنی نہیں ہوتے جو تنہائی والے عمل ہوتے ہیں. بخاری کے وہ واقعہ ہے نا، تین شخص بنی اسرائیل کے غار میں پھنس گئے تھے، جب بچنے کے لیے اللہ سے دعا کی تو تنہائی کے عملوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی زندگی سے نکالا. کہنے لگے اللہ وہ عمل تنہائی میں صرف تجھے راضی کرنے کیا تھا، کچھ ہم بھی اپنے حساب کتاب اور اپنے اکاؤنٹ میں ایسے اعمال رکھ لینا جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہو، بیوی بچوں کو بھی پتا نہ ہو، اس کی خبر نہ ہو، کہ جائے کہ دوستوں کو اور احباب کو پتا ہو۔ اب آدمی کروٹ لیتے لیتے صرف دل میں اے اللہ مجھے معاف کر دے، پتہ نہیں کون سا قبولیت کا لمحہ ہو اور اس کی وہ دعا قبول ہو جائے اور اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك نرجى عندي من عملنا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.